آپ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. جو عنوان آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سہولت ان ناظرین کے لیے بھی رکھی گئی ہے کہ جو ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے سوالات کسی بھی عنوان سے جو فقہ سے تعلق رکھنے والا عنوان ہو اور ان کا کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہو تو اپنا سوال لائیو کر سکتے ہیں. لائیو سوال کرنے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ جیسے یہ سوال آئے فوراً آپ کے سوال کا جواب بھی اس پروگرام میں اس درس میں شامل کر لیا جائے, تاکہ وہ سارے ناظرین کے جو بسا اوقات سوال پوچھنے میں یا سوال بیان کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں, سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں, ان کا سوال بھی سامنے آ جائے گا اور پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سوال کس نے کیا ہے. لہٰذا اگر گھر پر بیٹھنے والے ناظرین اپنی جانب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو جو لائیو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اس نمبر پر سوال کیا جا سکتا ہے. جس منزل تک ہماری گفتگو پہنچی تھی وہاں ایک بات مکمل ہو گئی کہ کن کن مقامات پر اسلام میں ولیمہ کرنا مستحب ہے. پانچ مقامات بیان کیے گئے تھے, پانچ مقامات پر ولیمہ کرنا مستحب ہے. اب اس کے بعد ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے, ختنہ. بچے کی ختنہ کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. کیا ختنہ کرنا واجب ہے؟ واجباً یہ سوال یہاں پر بھی کسی نے کیا تھا کہ سوال کہ ختنہ کرنا واجب ہے یا واجب نہیں. باپ پر واجب ہے ختنہ کروانا بچے کی یا نہیں کسی اور پر واجب ہے؟ تو ختنہ کے حوالے سے جو مختلف باتیں ذہن میں آتی ہیں ان تمام کے جوابات ایک اعتبار سے مجتہدین نے اپنی کتاب میں تحریر کیے ہیں کہ کم از کم ختنہ کی مقدار کتنی ہونا چاہیے, مثلا ختنہ کب کروانی چاہیے, مثلا یہ ساری باتیں ہیں کہ جن کی گفتگو شروع ہو رہی ہے. مسئلہ نمبر 399, یستحب للولی ان یحتن الصبی فی الیوم السابع من ولادتہ. کہتے ہیں کہ ولی کے لیے مستحب ہے کہ وہ بچے کی ختنہ کرے بچے کی پیدائش کے ساتویں دن پر. ولی کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا باپ یا بچے کا دادا, اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی زندہ ہے تو مستحب ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بچے کی ختنہ کروائیں, اور اگر باپ اور دادا میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو بچے کا ولی ہے سرپرست ہے اس کے لیے مستحب ہوگا کہ وہ بچے کی ختنہ کروائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ساتواں دن, یہ پہلے بھی استعمال ہوا تھا ولیمہ ساتویں دن, ختنہ ساتویں دن, آگے آئے گا عقیقہ ساتویں دن. ساتواں دن کسے کہیں گے؟ مثلا فرض کیجئے کہ آج پیر کا دن ہے اور پیر کے دن مثلا دن کے 12 بجے بچہ پیدا ہوا. اب کیا ساتواں دن آج کے دن کو شامل کر کے سمجھیں گے؟ یعنی آج کے دن کو شامل نہیں کریں گے. ساتواں دن کسے کہا جائے گا؟ اگر آج کا دن شامل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا اتوار, اگلا اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, اتوار ساتواں دن پڑے گا. تو اتوار کے دن ولیمہ کرنا, اتوار کے دن ختنہ کرنا, اتوار کے دن عقیقہ کرنا مستحب رہے گا. یہ اس صورت میں کہ آج کا دن شامل کریں یا آج کا دن شامل نہ کریں, کیا کریں؟ آج کا دن شامل نہ کریں تو اگلا پیر آ جائے گا. تو ساتواں دن اتوار بنا یا ساتواں دن پیر بنا, کون سا بنا ساتواں دن؟ جی ابھی ذرا یعنی الیکشن کروانے کا موقع نہیں ہے, ورنہ میں ہاتھ کھڑے کروا لیتا کہ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتوار اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیر. اب میں فقہی مسئلہ سمجھ لیا. اچھا یہ مسئلہ فقط یہاں کام نہیں آتا, اور بھی بہت سارے مقامات پر یہ مسئلہ کام آتا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی نجاست ہوتی ہے, ماں کی نجاست میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 دن رہتی ہے, جسے کہا جاتا ہے نفاس. میکسیمم 10 دن رہتی ہے ہمارے یہاں, اس سے زیادہ ماں کی نجاست نہیں رہ سکتی ہے. برادران اہل سنت کا ایک بہت بڑا اثر ہم پر پڑا ہے، اور ان کے یہاں بچے کی پیدائش کی نجاست ماں کے یہاں 40 دن سمجھی جاتی ہے، لہذا 40 روز تک ان کے یہاں نہ ماں نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے، ہمارے یہاں ہرگز ایسا نہیں، میکسیمم 10 دن ہے، بچے کی پیدائش کی نجاست 10 دن ماں پر طاری رہے گی میکسیمم، یعنی نفاس میکسیمم 10 دن رہے گا، تو زیادہ سے زیادہ اگر ماں نماز چھوڑے گی تو 10 دن تک چھوڑے گی، اس سے آگے نہیں، روزے چھوڑے گی تو زیادہ سے زیادہ 10 دن، اچھا میں زیادہ سے زیادہ غلط استعمال کر رہا ہوں تو کم سے کم کتنا ہے، کم سے کم ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، نجاست ہو ہی نہ، بچے کی پیدائش کے بعد ہی ماں بالکل پاک ہو، لیکن یہ مسائل یہاں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے، جہاں خواتین کے دروس ہوئے ہیں وہاں تفصیل سے اس کی وضاحت کی بھی گئی ہے، تو میکسیمم 10 دن کی نجاست طاری ہوتی ہے ماں پر، اس سے زیادہ کی نجاست طاری نہیں ہوگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 دن کب پورے ہوں گے، مطلب فرض کیجیے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو 10 دن کا کیلکولیشن پیر کو شامل کر کے کریں یا پیر کو نکال کے کریں، کس طرح سے کیلکولیشن کریں، تو یہ فقط بچے کے ولیمے کا یا عقیقے کا یا ختنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہیں مگر اور بھی بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں 10 دن کا حساب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خواتین کی ماہانہ نجاست کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے یہاں میکسیمم 10 دن رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نجاست نہیں رہے گی، برادران اہل سنت کے یہاں وہاں بھی کچھ الگ نظریات ہیں، تو اگر میکسیمم 10 دن رہے گی تو 10 دن کہاں سے کاؤنٹ کریں، یہ بہت سارے ٹاپکس ہیں جہاں دنوں کا کیلکولیشن کرنا ہوتا ہے، تو جہاں دنوں کا کیلکولیشن کرنا ہو کیسے کریں گے، اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ابھی ہم فقط بچے کی پیدائش تک محدود رہتے ہیں، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو باقی ساری چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، بچے کی پیدائش ہوئی ہے فجر کے وقت سے پہلے، مغرب کے بعد سے لے کے فجر کے وقت سے پہلے، مغرب ہم فرض کرتے ہیں کہ آج کل 7:45 ہو رہی ہے مثلا، تو 7:45 سے لے کے فجر کا وقت ہو رہا ہے مثلا 4:15، رات شام کو 7:45 سے لے کر 4:15 تک، اس دوران اگر کہیں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے رات کے وقت اس میں، تو پھر جو دن نکلے گا بعد میں، مثلا آج پیر کا دن نکلا یہ دن اس میں شامل کیا جائے گا، کب، مغرب 7:45 سے لے کے فجر کے 4:15 تک، اس دوران اگر کہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ولیمہ ہو ختنہ ہو عقیقہ ہو اس میں پیر کے دن کو شامل کریں گے اور پیر سے کیلکولیشن کریں گے، اور پیر سے کیلکولیشن کریں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اتوار والے دن 7واں دن کاؤنٹ ہوگا اور اتوار والے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر فجر کے بعد بچے کی کہیں پیدائش ہوتی ہے، فجر کے بعد سے لے کے مغرب کے وقت تک، مغرب کے وقت تک کا مطلب یہ ہوا وہی 7:45 سمجھ لیجئے، تو 4:15 سے لے کے شام کے 7:45 تک اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے کہیں پر، تو ایسی صورت میں آج پیر کا دن شامل نہیں کریں گے، پھر کیا کریں گے، پھر طریقہ کار ہوگا 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ابھی 12 بجے بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلے پیر 12 بجے تک یہ 7واں دن مانا جائے گا، اور اگر بچہ شام کو 5 بجے پیدا ہوا ہے تو اگلے پیر شام کو 5 بجے تک، اس طرح سے اس کا کیلکولیشن کیا جائے گا، لہذا 24 گھنٹوں کے اعتبار سے اس کا کیلکولیشن ہوگا، بشرطے کہ دن کے اوقات میں کہیں بچے کی پیدائش ہو، اور رات کے اوقات میں پیدائش ہوتی ہے تو وہ پیر کا دن ہی پہلا دن بن جائے گا، یہ دوسرا دن نہیں بنے گا، لہذا اس حوالے سے حساب لگا کے 7ویں دن میں بچے کی ختنہ کرنا مستحب ہے، ولا باس بتاخیر ہی انہو، اور اگر 7ویں دن ختنہ نہیں کر سکے تو اس سے بعد میں ختنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر 2 ہفتے بعد کر لیں، 1 مہینے بعد کر لیں، 2 مہینے بعد کر لیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں بھی یہ ختنہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ اگر 7ویں دن ختنہ نہیں کروائی تو ختنہ ہو ہی نہیں سکے گی، ایسا نہیں ہے، بعد میں جب موقع ہو اس وقت ختنہ کر لی جائے، اب ایک اہم سوال ہے، کیا یہ ساری گفتگو بھی ولی کے حوالے سے، کہ ولی پر مستحب ہے کہ بچے کی ختنہ کرا، اب فرض کیجئے کہ ساتویں دن اس نے نہیں کروائی اور بعد میں کروانے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، تو کیا ولی کو یہ اجازت ہے کہ وہ بچے کی سرے سے خطرہ ہی نہ کروائے، چھوڑ دے بالکل ویسے ہی؟ یا نہیں، بچے پر واجب، ولی پر واجب ہے کہ بچے کی خطرہ کروائے، یہ خطرہ کروانا پڑے گی اس کو، اگر ساتویں دن نہیں کروا سکا تو ٹھیک ہے دو مہینے بعد کرائے، سال بعد کرائے، دو سال بعد کرائے، مگر بچے پر واجب ہے، ولی پر واجب ہے کہ وہ بچے کی خطرہ کروائے جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ بعد میں آئے گی گفتگو کسی موقع پر کہ ولی کے اختیارات بچے کے بالغ ہونے تک رہتے ہیں، جب بچہ بالغ ہو گیا اور باشعور بھی ہو گیا تو ولی کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر بچے کے بالغ ہونے تک ولی نے خطرہ نہیں کروائی تو وہ اختیارات ختم ہو گئے، اس اب کوئی اختیار نہیں بچا۔ تو بچے کے بالغ ہونے تک کا معاملہ ہے کہ کیا جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک ولی پر واجب ہے کہ بچے کی خطرہ کروائے؟ اب فرض کیجیے کہ بچہ دس سال کا ہو گیا تو اب دس سال کے بعد واجب ہے بچے کی خطرہ کروانا ولی پر، اور اگر ہم یہ کہیں کہ واجب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے خطرہ نہیں کروائی تو وہ گناہگار بن گیا، یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فَيَعْصِي لَوْلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْ دُونِ عُذْرٍ، تو یہ ولی گناہگار ہو جائے گا اگر بغیر کسی وجہ کے وہ خطرہ نہ کروائے۔ کہتے ہیں وجہان، اس میں دو وجہ، واجب ہے یعنی واجب نہیں ہے، دو وجہ۔ کہتے ہیں اقواہما الاول، پہلی جو صورت حال بتائی ہے وہ اقوا ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ یعنی کیا ولی کے لیے خطرہ ترک کر دینا، چھوڑ دینا جائز ہے یا واجب ہے؟ تو پہلی صورت ہی جائز، کہتے ہیں اقوا یہ ہے کہ پہلی صورت ہے کہ بعد میں بھی اگر چھوڑ دیتا ہے ولی تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ ولی کے لیے مستحب ہے اور یہ استحباب چلتا رہے گا جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن واجب نہیں رہا ولی پر۔ اچھا واجب نہیں رہا تو پھر گھوم کے بات یہاں آ جائے گی کہ کیا بچے پر اپنی خطرہ کرنا واجب ہو جائے گا؟ بچہ تو نہیں رہا تو یہ بڑا ہو گیا، اس پر اپنی خطرہ کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ پتہ چل گیا کہ ولی پر تو واجب نہیں رہا، اب بچے پر واجب رہا کہ نہیں رہا؟ یعنی دو اہم بڑے نکات یہاں پیدا ہو گئے کہ اگر بچہ اپنی خطرہ نہ کروائے تو مسلمان میں اور غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو کوئی حرج نہیں، چل جائے گا، یا نہیں یہ ضروری ہے بالغ ہونے کے بعد کروانا ہی پڑے گا اس کو۔ یہ دو اہم پہلو ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَفْتَنِ السَّبِي حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتِنَ نَفْسَهُ، اگر باپ نے بچے کی خطرہ نہیں کروائی، دادا نے نہیں کروائی، تو کہتے ہیں کہ اب بچے پر واجب ہو جائے گا کہ بالغ ہونے کے بعد خود اپنی خطرہ کرے یا اپنی خطرہ کروائے، دو میں سے ایک بات، بالغ ہو گیا خود بھی کر سکتا ہے نا، تو خود اپنی خطرہ کرے یا کروائے، جس پر واجب ہے۔ اچھا خود اپنی خطرہ کرے گا مطلب ہے کہ اگر خود کر سکتا ہو، یعنی دنیا میں بڑے بڑے جیدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صدام کے بارے میں بھی سنا تھا کہ جنگ میں اس کو گولی لگی تھی تو اس نے خود اپنا خنجر نکال کے وہ چیر کے گولی باہر نکال دی۔ تو ایسے جہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو اپنی خطرہ کرنا کون سا مشکل کام ہے، کر لے گا۔ اگر خود انسان اپنی خطرہ کر سکتا ہے تو کسی اور سے نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ کسی اور کو اپنی شرمگاہ دکھانا جائز نہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اگر خود کر سکتا ہے تو کسی اور کو شرمگاہ دکھانے کی اجازت نہیں، اس کو تو خود ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا کتنی کم از کم واجب خطرہ کتنی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی خطرہ کریں۔ ہاں اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر کسی اور سے کروائے گا۔ حتی ان الکافر اذا اسلم غیر مختون یجب علیہ الختان وان تعن فی السن ما لم یتضرر بہ، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی مسلمان بنتا ہے، کافر اور مسلمان کا ایک بہت بڑا فرق اس خطرہ ہی سے پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں جنگیں چل رہی ہوتی، جنگوں میں پہچاننے کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ختنہ ہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلمان ہے کافر. فقط مسلمان ختنہ کرواتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ کرواتے ہوں گے مگر مشہور مسلمانوں کے بارے میں. لہذا کافر عام طور پر ختنہ نہیں کرواتے, وہ کافر چاہے ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, یہ عام طور پر ختنہ نہیں کرواتے. اگر یہ ان میں سے کوئی مسلمان بنتا ہے تو کہتے ہیں اگر یہ مسلمان بن گیا تو جب تک کافر تھا اس نے ختنہ نہیں کروائی تھی, مسلمان بن گیا تو اب اس کو بھی ختنہ کروانا پڑے گی. یہاں تک کہ پروردگار عالم نے اس کو 70 برس کی عمر میں شعور عطا کیا, تو یہ دادا بن گیا ہے, نانا بن گیا ہے, بلکہ پردادا بن گیا ہے. تو پردادا بننے کے بعد اب اس کو اپنی ختنہ کرنی پڑے گی یا کروانا پڑے گی. تو کافر اگر مسلمان بھی بنتا ہے تب بھی ختنہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ اگر نہ کریں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ختنہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. نہیں ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شوہر اپنی زوجہ سے بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن تک شرعاً مباشرت نہیں کر سکتا ہے؟ اتنے دن تک مباشرت نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت نجاست میں ہے, اور وہ عورت کے نجاست کا پیریڈ ابھی میں نے بتایا کہ میکسیمم 10 دن ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ 10 دن بھی نہ ہو. کچھ خواتین کی نجاست کے ایام 6 دن ہوں, 7 دن ہوں. اگر نجاست کے ایام زیادہ بھی ہو گئے تو میکسیمم 10 دن ہوں گے. چنانچہ 10 دن تک حرام ہے, 10 دن کے بعد پھر اس کو اجازت ہے. آئیے ہم اپنے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ختنہ کروانا کیا ہے؟ یعنی اگر نہیں کرائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ختنہ نہیں کی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, نماز ہی بیکار. اچھا, یہ بالکل فضول و بیکار بات نہیں ہے. ہمارے کچھ علماء کا یہ نظریہ رہا تھا کہ اگر ختنہ نہیں ہوئی ہے تو نمازیں ساری بیکار ہیں, نمازیں نہیں مانی جائیں گی. لیکن آیت اللہ سیستانی کا ذرا سا مختلف نظریہ ہے. اب آئیے آقا سیستانی کا نصرت دیکھیں. الختان واجب لنفسہ, ختنہ بذات خود واجب کام ہے. جیسے فرض کیجئے کہ وضو یا غسل یہ بذات خود واجب نہیں ہے, چونکہ نماز پڑھنی ہے اس لیے واجب ہے, چونکہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں طہارت ضروری ہے اس لیے واجب ہے. یہ بذات خود واجب نہیں ہے, کسی اور عمل کو انجام دینے کے لیے واجب ہوا. لیکن نماز بذات خود واجب ہے, اس کو انجام دینا پڑتا ہے. تو ختنہ یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بذات خود واجب ہے جیسے نماز واجب ہوتی ہے. یعنی کسی کام کو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ بھائی مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی تو ختنہ کیا کیوں کراؤں گا؟ زیادہ زیادہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ نماز ختنہ کے بغیر باطل ہو جائے گی, تو جو پڑھے گا اس کی باطل ہو جائے گی, تو پڑھے گا نہیں اس کی کیا باطل ہوگی؟ تو میں نماز ہی نہیں پڑھنی, مجھے میں کیوں ختنہ کراؤں؟ کہتے نہیں, اس کے باوجود میں کوئی کام نہ بھی کرنا ہو تب بھی ختنہ واجب ہے. ہاں, کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر ختنہ نہ کروائی گئی تو وہ عبادتیں باطل ہو جائیں گی, اس میں نماز نہیں آ گئی سیستانی کیا. حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں سارے مجتہدین کے درمیان اتفاق ہے کہ جو شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس پر تو لازم ہے کہ وہ ختنہ کروا کے جائے. اگر حج کی عبادت ختنہ کے بغیر کو انجام دے رہا ہے تو اس کا حج غلط ہو جائے گا. نماز کی عبادت میں تو کوئی پیسہ پائی نہیں لگتا ہے, لیکن حج کی عبادت 3 لاکھ کا نسخہ ہے. اب 3 لاکھ کی عبادت اگر کوئی شخص انجام دینے جا رہا ہے تو اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ختنہ کروا کے نہ جائے. چنانچہ حج کی عبادت کے لیے ختنہ کروانا ضروری ہے. اسے کہا جاتا ہے واجب شرطی. آپ شاید آہستہ آہستہ توضیح میں پڑھیں گے بھی. ویسے تو جب فقہ کی کتاب لمتین پڑھائی جاتی ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جاتی ہے, اس سے پہلے اصول فقہ میں بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں. واجب عینی, واجب کفائی, واجب شرطی, واجب وقتی, واجب موقع, یہ سارے واجبات کی قسم ہیں. واجب شرطی کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. نماز انجام دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قبلے کے رخ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی, تو قبلہ ایک شرط ہو گیا. نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت آ چکا ہو تو آپ کی نماز قابل قبول ہوگی, اگر وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی تو بیکار ہوگی. تو دوسری شرط یہ ہوگی کہ نماز کے لیے وقت بھی ضروری ہے. تیسری شرط یہ ہوگی کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے, اگر بغیر پاک نجس لباس میں آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ ساری واجب شرطی کہلاتی ہیں, جس میں شرط ہوتی ہے کہ آپ جو نماز کی عبادت انجام دینے جا رہے ہیں تو اس میں یہ شرائط پوری ہونی چاہیے, تب جا کے اس کی نماز صحیح ہوگی. یہی معاملہ حج کی عبادت میں, تو حج کی عبادت میں بھی اسی طرح سے ہے کہ طہارت ہونا چاہیے, اس کا رخ ہونا چاہیے, باقی جو شرائط ہیں ان شرائط میں مختلف عبادتیں حج کی اپنی اپنی شرائط کے اعتبار سے وہ عبادتیں انجام دی جائیں. مثلا طواف کی عبادت الگ ہے, صحیح کی الگ ہے, مینا میں جانے کی الگ ہے, کنکر مارنے کی الگ ہے, یہ ساری الگ الگ عبادتیں اور ہر ایک کی اپنی شرائط ہیں. لیکن ٹوٹل پورے حج کی شرط کیا ہے کہ وہ خطرہ کیا ہوا ہو. اگر خطرہ نہیں اس نے کروائیے تو اس کی حج کی عبادت غلط ہو جائے گی. وہ شرط ان کی صحت طواف واجبن کانا ام مندوبن. اچھا غلط لفظ استعمال کر گیا میں, پورے حج کے لیے نہیں, طواف کے لیے. طواف صحیح ہونے کے لیے ختنہ ضروری ہے. پورے حج کی بات چھوڑ دیجئے, غلط ہو گیا وہ. طواف صحیح ہونے کے لیے ختنہ ضروری ہے, اور طواف ایک لازمی حصہ ہے حج کا, اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ہے. طواف دو طرح کے ہو سکتے ہیں, واجب طواف, مستحب طواف. اگر حج واجب ہے تو طواف بھی اس کا واجب ہو جائے گا, اور حج مستحب ہے تو طواف بھی اس کا مستحب ہو جائے گا. اسی طرح سے عمرہ, عمرہ اگر واجب ہے تو اس کا طواف بھی واجب ہو جائے گا, عمرہ اگر مستحب ہے تو اس کا طواف بھی مستحب ہو جائے گا. تو طواف چاہے واجب ہو یا مستحب ہو, اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مرد ختنہ کیا ہوا ہو, تب جا کے اس کی طواف کی عبادت صحیح ہوگی. واجبن کانا ام مندوبن ادا طواف السبی, سبی غیر المميز الذي يطوف وليه, سوائے یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ جس کو ہم مميز نہیں کہتے. مميز بچے اور غیر مميز کی پہچان کیا ہے, کس کو کہا جائے گا کہ یہ مميز بچہ ہے یا یہ کہا جائے گا کہ یہ غیر مميز, کیا پہچان ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ جی اچھے اور برے کا شعور یعنی اس بات کا شعور رکھتا ہو کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے, اس کا شعور رکھتا ہو, کس چیز کا شعور؟ جی واجبات اور محرمات کا شعور رکھتا ہو, واجبات و محرم محرمات کا شعور رکھتا ہو وہ ممیز کہلاتا ہے. جی آپ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بھول گئے. اچھا کیا جی جی اچھا ان کا جواب صحیح ہے, اور یہ جواب ہم غالباً پہلے اسی درس میں کہیں بیان بھی کر چکے تھے کہ جب بچے کو عبادت کے واجبات اور عبادت کی شرائط سمجھائی جائیں, بتایا جائے اس کو کہ دیکھیں یہ نماز کے واجبات ہیں اور یہ نماز کی شرائط ہیں, جب اس کو سمجھائی جائے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ واجبات ہوتے ہیں یہ شرائط ہوتے ہیں. جو بچہ ان واجبات اور شرائط کے سمجھنے کے قابل ہو جائے وہ ممیز کہلاتا ہے. لیکن اگر تین سال کا بچہ آپ اس کو سمجھائیں نہیں سمجھ جائے گا, کہ بھلے نہیں پڑے گا کیا کہہ رہے ہیں. تو اب ممیز بچے کے لیے کسی بھی عمر کی قید کو مقرر کرنا یہ غلط ہے. کچھ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں, 7 سال کی عمر میں اگر ان کو سمجھایا جائے ساری بات سمجھ جائیں گے بالکل, اور کچھ بچے اتنے کوڑ ذہین ہوتے ہیں کہ 10 سال کی عمر بھی ہو جائے پھر بھی اگر ان کو اس طرح کی چیزیں سمجھائی جائیں نہیں سمجھ میں آتی ان کو. تو ممیز بچے کے لیے کوئی ڈیفینیٹ ایج لمٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ ممیز ہو جاتا ہے یا 9 سال کی عمر میں بچہ ممیز ہو جاتا ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں. جب اس کو واجبات سمجھائے جائیں, اس کی شرائط سمجھائی جائے کسی بھی عبادت کی, اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ ایسا ہے, اس کی سمجھ میں اگر یہ چیز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بچہ ممیز ہے. اگر ممیز بچہ طواف کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ختنہ شدہ ہو, تب جا کے اس کا طواف صحیح ہوگا, ورنہ اس کا طواف صحیح نہیں. ہاں غیر ممیز بچہ ہے جس کو عام طور پر بچے کا ولی طواف کرواتا ہے، ساتھ 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 پکڑ کے طواف کرواتا ہے، اس کی اگر ختنہ نہیں ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں. پیدا ہونے والا بچہ ہے مثلا چھ مہینے کا بچہ، چھ مہینے کا بچہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کسی کو جواب معلوم؟ چھ مہینے کا بچہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کرے گا کیسے؟ تو چلتا ہی نہیں، چلنا ہی نہیں آ رہا. یعنی پھر اس کا مطلب جی جی حج کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ باپ ساتھ لے کے گیا، دادا ساتھ لے کے گیا مطلب، تو وہ اس چھوٹے بچے کا حج کروا سکتا ہے. حج ہوگا بچے کی طرف سے مگر عمل سارا باپ انجام دے گا، ولی سارا عمل انجام دے گا. جب ولی سارا عمل انجام دے گا تو ولی کو بچے کے حج کا ثواب مل جائے گا، بچے کو بچے کے عمرے کا ثواب مل جائے گا مطلب. لہذا اگر بچے کو حج کروایا جا رہا ہے یا عمرہ کروایا جا رہا ہے تو بچے کو فقط احرام پہنا دیا جائے گا، اور اگر دو تین سال کا بچہ ہے تو باقاعدہ اس کا انگلی پکڑ کے طواف بھی کروا سکتے ہیں، انگلی پکڑ کے اس کو صحیح بھی کروا سکتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان یہ سارے کام بھی کروا سکتے ہیں. لہذا بچے کو حج کی عبادت بھی کروائی جا سکتی ہے، عمرے کی عبادت بھی کروائی جا سکتی ہے. اب جب طواف کروانے جائیں گے تو بچہ اگر غیر ممیز ہے اور اس کی خطرہ نہیں ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کا طواف صحیح مان دیا جائے گا، اس کا طواف غلط نہیں مانا جائے گا. ولا فرق فی الطواف الواجب بین ما کان جزءا لحج او عمرۃ واجبین او مندوبین. اچھا طواف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ طواف ایسا ہے کہ حج کے حج کا حصہ ہی ہے، حج کا ایک جز ہے یا عمرے کا ایک جز ہے، اس طرح سے یہ حج واجب ہے یا مستحب ہے، عمرہ واجب ہے یا مستحب ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ان تمام صورتوں میں اگر ممیز ہو چکا ہے بچہ تو پھر ایسی صورت میں اس کی ختنہ ضروری ہے، ورنہ اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا. اور طواف صحیح نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا حج یا اس کا عمرہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اب آ جائیے آخر میں وہ بات جو نماز کے حوالے سے شروع ہوئی تھی. وَلَيْسَ الْخِتَانُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَقْوَى فَضْلًا عَنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ. کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہونے کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے، ختنہ شرط نہیں ہے، لیکن عل الاقوا. اور جب بھی مشتہدی لفظ استعمال کریں عل الاقوا، اس کا مطلب ہے کہ اقوا کے مقابلے میں کوئی غیر اقوا نظریہ بھی موجود ہے. تو ہمارے کچھ علماء کا نظریہ رہا تھا کہ نماز کی عبادت صحیح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان ختنہ شدہ ہو، ورنہ اس کی نماز بھی غلط ہو جائے گی. لیکن آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، نماز کے لیے ختنہ ضروری نہیں ہے، اگر خطرہ نہیں بھی کروائی تب بھی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. جی جی ہاں، ہمارے کچھ علماء کا نظریہ رہا تھا اور عین ممکن ہے کہ آج بھی جو مثلا 100-200 مجتہدین پائے جاتے ہوں ان میں سے کسی کا نظریہ رہو. خلاصہ یہ کہ عالم کا نظریہ نہیں ہے، باقی مجتہدین کا نظریہ ہوگا، اس کا اندازہ نہیں. جب نماز کے لیے خطرہ ضروری نہیں ہے تو باقی ساری عبادات کے لیے کیسے ضروری ہو سکتی ہے؟ لہذا باقی کسی عبادت کے لیے خطرہ ضروری نہیں ہے سوائے حج اور عمرے کی عبادت کے. اب آئیے وہ بات کہ خطرہ کی کم سے کم مقدار کتنی ہے. خطرہ کروانے کے بعد اکثر والدین شبے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھائی خطرہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور خصوصیت سے جب ختنہ آج کل کے ہاسپٹل میں ہو رہی ہو. جو پرانے اصل حجام کہلاتے تھے، وہ حجام، وہ پرانے لوگ جو ختنہ کرتے تھے حجام، وہ تو بہت صحیح کی ختنہ کرتے تھے. کیا نا کیا کہتے ہیں سن، ہاں وہ صحیح ختنہ کرتے تھے. اب ہاسپٹل میں جو ختنہ ہوتی ہے اس ختنہ میں یہ ہاسپٹل کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بس سرجری طور پر کام کرتے ہیں. تو کم سے کم خطرہ کی مقدار کتنی ہے، اس سے کم میں کام نہیں چلے گا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ خطرہ کے لیے کیا یہ لازمی ہے کہ باقاعدہ اسرا چلایا جائے اس کو، یا آج جدید دور آ گیا ہے اور جدید دور کے اعتبار سے باقاعدہ کچھ سائنٹیفک طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسطرح پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ رنگ لگا دیتے ہیں, خاص قسم کی رنگ. خاص قسم کی رنگ 4 دن 6 دن 10 دن وہ رنگ لگی رہتی ہے, وہ خود بخود خطرہ صحیح ہو جاتی ہے اس کی. اس کے بعد وہ رنگ نکال دیتے, بات ختم ہو گئی. تو بچے کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی اس رنگ کے لگانے کی وجہ سے. بس زیادہ زیادہ یہ ہوا کہ وہ خطرہ جو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے وہ 1 ہفتہ لگ گیا, اور 1 ہفتے کے بعد جب وہ رنگ نکالی جائے گی تو بالکل ایسا لگے گا جیسے پرفیکٹ خطرہ کی ہے. تو کیا خطرہ کے لیے باقاعدہ استرا چلانا ضروری ہے, یا بغیر استرا کے بھی اگر خطرہ ہو جائے گی اس کو صحیح مانا جائے گا؟ یہ اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مسائل غالباً اس میں بھی آئے تھے جو میں نے بتائے تھے, جہاں قربانی کے مسائل پڑھا رہے تھے, کہ چھری چلانا, اس میں چھری چلانا ہی ضروری ہے یا اس کا دوسرا کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ استرا چلانا ہی ضروری ہے یا دوسرا کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال آ گیا ہے, پہلے سوال کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر کسی نے سہم سادات سے کسی سید کو گھر دیا لیکن مکان کے قاضات اس کے نام نہیں ہیں, بعد میں پتا چلا کہ وہ سید گناہگار ہے اور اس گھر میں فعل آرام بھی ہو رہے ہیں, تو کیا مالک مکان وہ مکان خالی کرا کے کسی دوسرے سید کو دے سکتا ہے؟ اس میں 2 حصے ہوں گے جواب کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اگر جب مکان دیا تھا اس وقت وہ سید شرائط پر پورا اتر رہا تھا, شرائط میں یہ تو ہے یہ کہ وہ سید ہو, یہ تو ہے کہ وہ غریب ہو, لیکن دوسری شرائط بھی ہیں کہ وہ بے نمازی نہ ہو, علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو, شراب نہ پیتا ہو, یہ ساری شرائط بھی ہیں. تو جب سہم سادات کا گھر ان کو دیا گیا اس وقت یہ ساری شرائط پوری تھی, آج وہ گناہگار ہو گیا ہے, آج وہ گناہ کر رہا ہے, سید ہے یہ شرط پوری ہے, غریب ہے یہ شرط بھی آج بھی پوری ہے, مگر وہ باقی شرط پوری نہیں ہے, وہ یہ کہ گناہ کر رہا ہے, علل اعلان گناہ کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم نے سہم سادات کے طور پر اس کو گھر دیا تو اس وقت ساری شرطیں پوری تھیں, تو ایسی صورت میں یہ پیسہ اس کا ہو گیا, یہ گھر اس کا ہو گیا, اب اسے واپس نہیں لے سکتے. لیکن جب ہم نے سہم سادات کے طور پر یہ گھر اس کو دیا اسی وقت یہ شرطیں پوری نہیں تھیں, وہ سید تو تھا, وہ غریب تو تھا, مگر علل اعلان گناہ کرنے والا تھا, اس وقت نہیں پتا چلا, اب پتا چلا, جب ہم دے رہے تھے اسی وقت وہ شرط پوری نہیں تھی, تو ایسی صورت میں وہ گھر اسے واپس لے سکتے ہیں, اور پھر سہم سادات کا یہ گھر کسی ایسے سید کو دیں گے جس میں شرائط پوری اترتی ہو. تو یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں, جب ہم سہم سادات کی رقم یا سہم سادات کی کوئی چیز سید کو دے رہے ہوں اس وقت اگر وہ شرائط پوری رکھتا ہے تو پھر ہم اسے واپس نہیں لے سکتے, اس کا وہ مالک بن گیا. بعد میں اگر گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں ہم ذمہ دار نہیں, لیکن اگر پہلے ہی سے وہ شرطیں پوری نہیں تھیں تو اگر وہ چیز موجود ہے تو ہم اسے لے سکتے ہیں. جی, اگر ساری شرطیں پوری تھی, جی جی, اگر ساری شرطیں پوری تھی اس وقت ہم نے اس کو گھر دیا تو اب وہ سید اس گھر کا مالک بن گیا. مالک بن جانے کے بعد چونکہ وہ پوری طرح سے شرائط پر عمل پیرا تھا لہذا وہ مالک بن گیا. اب بعد میں اگر وہ اپنی شرطوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا, سہم سادات کی رقم اس سے اب واپس نہیں لی جا سکتی. سہم سادات میں جو ان کا سوال ہے ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں, سہم سادات میں اگر انہوں نے شرط رکھی کہ یہ گھر ہم آپ کو سہم سادات کی رقم سے دے رہے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ نے بعد میں شرطیں پوری نہیں کی تو یہ گھر آپ سے خالی کروا لیا جائے گا, اور بعد میں شرطیں اس نے پوری نہیں کی تو کیا اب خالی کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ یاد رکھیے کہ سہم سادات کی رقم ہے, فطرے کی رقم ہے, زکوٰۃ کی رقم ہے, اس میں سب سے بڑی ایک کوتاہی اور خرابی ہوتی ہے کہ دینے والا اس کو اپنی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے, یہ سہم سادات میرا پیسہ ہے, یہ فطرہ یہ میرا پیسہ ہے, یہ زکوٰۃ ایسا ہے ہی نہیں, یہ ہمارا پیسہ ہی نہیں, یہ حقیقتاً اس کا پیسہ ہے, مستحق کا پیسہ ہے. اب اگر اس کا پیسہ ہو تو کیا آپ شرط لگا سکتے ہیں کیا آپ یہ چشمہ اس وقت پہنیں گے کہ جب آپ کسی بری نظر کسی کو نہیں دیکھیں گے؟ ورنہ نہیں لگا سکتے. اس کا پیسہ ہے, اس کی چیز ہے, جیسا چاہے کرے. تو جب ہم ایک منٹ, تو ایسی صورت میں جب ہم سہم سادات یا فطرہ یا زکوٰۃ جو کچھ بھی دے رہے ہیں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگا سکتے. یہاں تک کہ اگر ہمارے پاس رقم ہو اور اس نے ہم سے کہا کہ بھائی گھر نہیں ہے میرے پاس, ٹوٹا پھوٹا گھر ہے, بڑی پریشانی ہے, تو ہم اس سہم سادات کی رقم سے گھر بھی نہیں خرید سکتے جو اس کی ضرورت ہے, وہ بھی ہم نہیں خرید سکتے. اگر ہمارے پاس رقم ہے سہم سادات کی تو رقم ہی ہمیں دینا پڑے گی, گھر نہیں دے سکتے, چیز نہیں دے سکتے, بجلی کا بل نہیں بھر سکتے. ہاں اگر وہ خود خواہش کرے کہ یار ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ میرے بجلی کا بل بھر دیجیے, بہتر ہے آپ میرے لیے دوائیاں لے آئیے, اگر وہ خود خواہش کرے تو الگ بات ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی نہ شرط لگا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں. جو سہم سادات نکلا ہے, اگر سونا نکلا ہے تو سونا, رقم نکلی ہے تو رقم, گھر نکلا ہے تو رقم, وہی اس کے حوالے کرنا پڑے گا, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جی ہاں, سوال میں اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ سہم سادات کے طور پر مکان اس کو دیا گیا ہے مگر کاغذات اس کے نام نہیں کیے گئے, کاغذات اپنے ہی نام رکھے گئے, تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان سہم سادات کے طور پر اس کو دیں بھی اور کاغذات اپنے پاس رکھیں, اپنے نام پر رکھیں؟ نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. اگر سہم سادات نکالا ہے تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں, ہماری کوئی چیز نہیں ہے, یہ اس کی ہے. لہذا اگر سہم سادات کے طور پر مکان اس کو دے رہے ہیں تو کاغذات بھی اس کو سپرد کرنا پڑیں گے اور کسی طرح کی کوئی شرط نہیں لگا سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں مکان چھ مہینے کے بعد دوں گا یا کاغذات چھ مہینے کے بعد دوں گا, کسی طرح کی کوئی شرط نہیں. لہذا اگر سہم سادات دے رہے ہیں تو یہ سید کا حق ہے, اگر وہ شرائط پر پورا اترتا ہے تو ساری چیز اس کے سپرد کر دینا پڑے گی, کوئی بھی چیز اپنے نام نہیں رکھ سکتے. اب یہ جو کہا گیا کہ چھ مہینے کے بعد یہ مکان سے خالی کروا سکتے ہیں کہ نہیں خالی کر سکتے, یہ فقط اس وجہ سے کہ جب دے رہے تھے اسی وقت شرطیں پوری نہیں تھی, تو ہم نے جس مستحق کو مستحق سمجھ کے دیا تھا وہ مستحق نکلا ہی نہیں, تو اسے ہمیں واپس لینے کا اختیار ہے, ورنہ اگر شرائط پوری ہوتی تو وہ اس کی چیز ہو جاتی, وہ مستحق بن جاتا, پھر ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا. جی آپ کا سوال یہ بنا کہ اگر وہ سید ہے تو پھر وہ سید ہے تو وہ مالک بھی ہے سہم سادات کا, تو پھر ہم یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ وہ اللہ اعلان گناہ نہ کرتا ہو اور بے نمازی نہ ہو, یہ شرط ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالک کیسے بنا؟ وہ مالک بنا اسی صورت میں کہ شرطیں پوری ہوں, جیسے نماز اسی صورت میں مکمل ہوتی ہے کہ طہارت کی شرط پوری ہو, قبلے کی شرط پوری ہو, تو نماز مکمل ہوتی ہے. اسی طرح سے سید مالک سہم سادات کا بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب ساری شرطیں پوری ہوں, اگر شرطیں پوری نہیں تو کہاں سے مالک, کون سا مالک, کوئی مالک نہیں بنائی. چنانچہ مالک بننے کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرطیں ساری پوری ہو گئی, اب ایک مرتبہ مالک بن گیا اب وہ چیز اس کی ہو گئی, اب اس سے واپس نہیں لی جا سکتی. جی آپ یاد دیجیے, اس سے میں جواب بڑی ابھی تفصیل سے دے چکا ہوں, ابھی تفصیل سے دے چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرنے کی گنجائش نہیں یہاں پر. جی نہیں, یعنی آزمائش کرنی ہے ساری, تو ساری آزمائش اس وقت تک کر لیں جب تک کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتے. آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری شرطیں صحیح سمجھ لی, جب صحیح سمجھ لی ہیں تو ایسی صورت میں واپس. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, یہ سارے مسائل ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے سہم سادات کسی سید کو دے دیا, بعد میں پتہ چلا کہ شرطیں پوری نہیں تھی, اچھا یہ مکان کی بات تو ایسی ہے کہ مکان سامنے کھڑا ہوا ہے, اس لیے ہمارا جواب یہ تھا کہ آپ اسے واپس لینا چاہیں تو لے لیجیے واپس, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مکان کے بجائے مکان کی قیمت 3 لاکھ روپے اس کو دے دیے ہوتے سہم سادات کے, تو 3 لاکھ روپے اس کے بعد بچے تھوڑی ہوتے, 3 لاکھ روپے ادھر ادھر خرچ ہوا. اب اگر بعد میں پتا چلتا کہ ہم نے جس سید کو رقم دی ہے, چاہے مکان بنانے کے لیے رقم دی ہے, ہم نے جس سید کو رقم دی ہے جب رقم دی تھی اسی وقت شرطیں پوری نہیں تھی, تو اب تو وہ رقم ہی اس کے پاس نہیں ہے. جب رقم نہیں ہے تو واپس کے واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. یہ مکان کی مثال ایسی تھی کہ وہ چیز سامنے کھڑی تھی تو ہم نے کہا کہ واپس لے لیجیے. لیکن اگر وہ چیز استعمال کر دے, فرض کیجیے کہ مکان بھی ہم نے اس کو دیا, وہ مکان وہ بیچ کے کسی اور جگہ چلا جاتا, تو اب اسے نہیں واپس مانگا جا سکتا. تو سہم سادات دیتے وقت اگر ہم نے یہ سمجھا کہ شرطیں پوری ہیں ہم نے دے دیا, بعد میں پتہ چلا کہ شرطیں پوری نہیں ہیں, تو واپس اگر نہ ملے تو یہ سہم سادات دوبارہ دینا پڑے گا. جس وقت دیا تھا تو بیکار ہو گیا, تو شرطیں پوری نہیں ہوتی, لہٰذا دوبارہ 3 لاکھ روپے دینا پڑے گا. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کو دے دیا اور ساری شرطیں پوری بھی ہو گئیں, تب بھی ہمیں ثواب تھوڑا کم ملا اس کے مقابلے میں کہ اگر یہی والی رقم ہم مشاہد کے ہاتھ میں دے دیتے. ہم نے اپنے ہاتھ سے چیکنگ کی, تحقیق کی, بھاگ دوڑ کی, یہ سارے زحمتیں اٹھائیں اور اس کے بعد سہم سادات دیا, پتہ چلا کہ اس کے باوجود ثواب کم ہے. اور اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ اگر ہم نے سہم سادات مشاہد کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو ثواب اور زیادہ ملتا ہے. اس لیے کہ کچھ مشاہدین کا تو یہ نظریہ ہی ہے کہ سہم سادات بھی آپ اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے. تو احتیاط والا پہلو کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام نہ کیا, احتیاط والا پہلو ہے کہ یہ والا پیسہ بھی مشتحد کے سپرد کیا جائے. اچھا, مشتحد کے سپرد کیا جائے تو ساری دنیا میں مشتحد خود تو کام نہیں کرتے ہیں, ان کے وکلا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے وکلا کام کر رہے ہوتے ہیں کا مطلب یہ ان کے وکلا سہم سادات کی رقم دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اپنی جانب سے بھرپور چیکنگ کرتے ہیں, مگر وہ معصوم تو نہیں ہے, وہ فرشتوں نہیں, وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ وکیل سے وہی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا, وکیل ذمہ دار ہوگا؟ نہیں, وکیل ذمہ دار نہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. یعنی یہ 3 لاکھ کی رقم آپ کو دوبارہ دینی ہے, وکیل کو دوبارہ نہیں دینی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے, اس کو پیش نظر رکھیے. جی ہاں, اگر آپ نے کسی وکیل کے ہاتھ میں دیا یا مشاہد کے ہاتھ میں دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, ختم ہو گئی بات. اگر وکیل سے یہ غلطی ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں کہلاتا. کہ کچھ فقہی مسائل, شرعی مسائل ہیں جس کی یعنی بنیادی باتیں بیان کر کے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن بہرحال اصل مسئلہ یہی ہے, کبھی اگر گنجائش ہوئی تو زیادہ بتا سکوں. جی اصل بات یہی ہے کہ آپ کے نظریے کے مطابق, آپ کے دوست کے نظریے کے مطابق, آپ کے گھر والوں کے نظریے کے مطابق, یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دینے والا یقین رکھتا ہو کہ یہ مستحق ہے اور شرطیں پوری ہیں. اس کو اگر یقین ہے تو بات ختم ہو گئی. جی ہاں ٹھیک ہے سر. ویسے بھی آج وقت ختم ہو گیا, جو اصل ہم نے موضوع چھیڑا تھا وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہو پایا کہ خطرہ کی مقدار کم سے کم کتنی ہونی چاہیے. یہ خطرہ کا ٹاپک شاید مزید ایک دو دن اور چلے گا انشاءاللہ, کل اس کی وضاحت کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. صلوات علیہ وسلم.
پتا چلا کہ
مارنا تو بالکل غلط.